رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو چھٹا دن جو آخری دن تھا وہ جمعہ تھا, یعنی کائنات کی تکمیل جمعے کے دن ہوئی. اس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ چھ دن میں کیوں بنایا, اللہ تعالیٰ چاہتے تو چھ منٹ بھی زیادہ تھے, چھ سیکنڈ میں بنا سکتے تھے. کن فیکون, جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے کہتے ہیں تو وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے, اس کے لیے یہ سب تدبیروں کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ اتنی بڑی کائنات چھ دن میں, کوئی کتنے بڑی بھی ساری چیزیں موجود ہوں سائنسدان نہیں بنا سکتے اتنی بڑی کائنات. تو چھ دن میں کیوں بنایا, اس لیے تاکہ کام تدبیر اور ترتیب کے ساتھ ہو, ترتیب کے ساتھ ہو, جلد بازی نہ ہو. چنانچہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے اور بردباری, حلم اور بردباری, ٹھہر ٹھہر کر کام کرنا, یہ رحمان کی طرف سے. تو کسی کام میں ایسی جلد بازی کرنا ٹھیک نہیں. اب آپ کہیں گے یہ تو بہت اچھی بات بتائی, نیک ہونے میں بھی جلد بازی نہیں کریں گے ہم, بڈھے ہو کے ہی نیک بنیں گے. ہر جگہ نہیں ہے, ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے. شادی جیسے بھی پسند آ گئی ایک دم فوراً, عید کے بعد فوراً کر لی, ارے بھائی دیکھو ذرا آنا جانا کرو, دو چار مہینے تو لگاؤ, دو چار ملاقاتیں ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں, پھر پتہ چلے گا اس بات سے حقیقت سامنے آئے. وہ ہم نے تو پتہ ہی نہیں تھا, اچانک ہمیں کر دیا, بعد میں پتہ چلا. ایسے کاموں میں جلدی نہ کرے, نیک کاموں میں جلدی کرے. اور جلدی سے بھی مراد یہ نہیں, اب جیسے آپ نماز جو ہے جماعت تو پونے چھ بجے میں گھر میں جلدی پڑھ لوں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. کہاں جلدی کرنی ہے, کہاں, یہ بھی عقل اور فہم اور شریعت سے پوچھنا پڑے گا, کہاں جلدی کرنی ہے, کہاں تاخیر کرنی ہے. کہیں تاخیر کرنا بھی ثواب ہوتا ہے, جیسے عشاء کی نماز عام دنوں میں تاخیر سے پڑھنا ثواب ہے, اور اسی طرح مغرب کی نماز میں جلدی کرنا یہ ثواب ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جو تکمیل فرمائی وہ چھٹے دن جمعے کے دن تھی, اور جمعے کا دن اور دنوں کا سردار ہے, اور اس کی فضیلت اسلام سے پہلے سے کعب بن لوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں سے تھے. 560 سال پہلے مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن میں لکھتے ہیں, آپ علیہ السلام کے بعثت سے اور تشریف لانے سے 560 سال پہلے وہ دنیا میں تھے, اور اس وقت ان کا انتقال ہوا. اس وقت جو وہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے, اس وقت سے انہوں جمعہ, اس وقت سے وہ پڑھاتے تھے, جمعے کا خطبہ دیتے تھے. تو جمعہ اور جمعے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں, ایک جماعت ہوتی ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی یہ خطبہ ہوتا تھا. اب یہود نے دن لیا ہفتے کا, یہود نے اپنی عبادت کا خاص دن مقرر کیا ہفتے کا, عیسائیوں نے اتوار کا. اب مسلمانوں کو اصولاً پیر کا ہونا چاہیے تھا, ایک دن پہلے کر دیا جمعے کا دن, یہ کیونکہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ جمعے کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا. تو بہت زیادہ فضیلت ہے اس کو اور دنوں کے مقابلے میں, اور بعض اعمال کے معاملے میں بھی, جیسے ابھی سورہ کہف کی آیات پڑھی گئیں, سورہ کہف کی تلاوت کرنا اس دن میں جمعے کے دن صبح فجر سے لے کے, کوشش ہو کے جمعے کی نماز سے پہلے ہو جائے. جو شخص, لکھا ہے حدیث سے ثابت ہے, جو شروع کی آیات پڑھ لے 10 آیات اور شام کی اور آخر کی آیات 10 آیات پڑھ لے, تو وہ اس کے لیے قدم سے لے کر سر تک نور ہو جاتا ہے, اور وہ دوسرے ہفتے تک کے لیے وہ گویا کہ محفوظ ہو جاتا ہے اور قلعے میں بند ہو جاتا ہے. اور جو پوری سورت پڑھے, پوری سورت زیادہ بڑی نہیں, آدھے پارے سے کچھ آگے پیچھے تھوڑی سی زیادہ ہوگی, 12 منٹ لگتے ہیں ایک عام آدمی اگر اس کو صحیح سے پڑھے. بہت سے لوگ تو نان اسٹاپ پڑھتے ہیں, ہو سکتا ہے 6 منٹ میں ہی پڑھ جائیں, لیکن تجوید اور اس کا خیال رکھتے ہوئے اگر پڑھا جائے تو 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں. حفاظ اکرام جلدی اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ دن رات پڑھتے رہتے ہیں. تو روز جو جمعے کے دن اس سورت کو پڑھے, اس کے قیامت کے دن اس کے قدم سے آسمان تک نور ہوگا. جب نور ہوگا تو نار نہیں ہوگا, اس کا مطلب یہ. تو ہر جمعے کو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کر لیں. کون سا اتنا مشکل کام ہے, دیکھ کے پڑھنا ہے اور 10-12 منٹ لگیں گے, اور تلاوت کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے اس کو اس وقت میں پڑھا جائے تو یہ اصل فضیلت جمعے کے دن کی ہے. اور دنوں میں پڑھنے کی وہ فضیلت نہیں ملے گی, ثواب تو ملے گا قرآن کی تلاوت کا. اسی طرح فرمایا کہ جمعے اور اسی طرح فرمایا اس کی فضیلت میں کہ دجال کے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا، جو اس کو پڑھ لے گا آئندہ جمعے تک کے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا، اگر ان دنوں میں دجال نکل آیا تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور فرمایا کہ جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام زیادہ کیا کرو، عام دنوں سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا کرو، لہذا عام دنوں میں اگر 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس دن میں جمعے کے دن کم از کم 300 مرتبہ آدمی پڑھے۔ ہمارے بعض اکابر 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں جمعے کے دن، 1000 مرتبہ ہمارے لیے 100 بھی بھاری ہے، عشق رسول کے دعوے کروا لے، جھنڈے لہروا لے، سب کچھ ہے، لیکن 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا مشکل ہے۔ چپ سے بیٹھ کے ایک کونے میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، شور شرابہ نہیں کرنا ہے، ایک کونے میں بیٹھ کے ہر آدمی تسبیح لے، تسبیح نہیں ہے 5 منٹ 7 منٹ پڑھے، انشاءاللہ اس میں ہو جائے گا۔ 100 سے زیادہ ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے، 2-4 کم ہوا تو بھی حرج نہیں ہے، اور 3 وقت میں پڑھے تو 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ صبح پڑھ لیا، جمعے کے دن تھوڑا سا پہلے آ جائے مسجد آدمی، ابھی یہ فضیلت بھی بتا رہا ہوں کہ جمعے کے دن پہلے آ جائیں۔ ہمارے یہاں کب آتے ہیں لوگ؟ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، اردو بیان ختم ہو چکا ہو تاکہ کوئی بات مولوی کی کان میں نہ پڑ جائے، کیونکہ عمل تو کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لہذا مولوی تو وہی بولتا رہتا ہے نماز کی پابندی کرو اور داڑھی رکھو اور نظر کی حفاظت کرو، لہذا اگر آدمی پہلے آ کے بیٹھے گا تو ظاہر سی بات ہے اور پہلے آئے، 1:15 تقریباً ہمارے یہاں زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، صلاۃ التسبیح آدمی پڑھ سکتا ہے، بیٹھا بیٹھا درود شریف پڑھ سکتا ہے، سورہ کہف بھی اس وقت میں پڑھ سکتا ہے، لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ آدمی پہلے سے آئے تو اس وقت میں بھی 100 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، شام کو عصر کے بعد بھی 100 مرتبہ 300 مرتبہ ہو جائے گا جمعے کے دن خاص کر، اور روزانہ کم از کم 100 مرتبہ ہر آدمی اپنے وظیفے میں اس کو رکھے کہ 100 مرتبہ درود شریف۔ اگر نبی علیہ السلام کے احسانات کو دیکھا جائے تو اگر 1.5 ارب جو مسلمان ہیں، 2 ارب ٹوٹل کہتے ہیں تقریباً اندازاً، اور اس میں بالغ عاقل بالغ 1.5 ارب، اگر سب مل کے بھی 1000 مرتبہ بھی پڑھیں تو بھی نبی علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، لہٰذا 100 مرتبہ جو اپنی بساط میں ہے آدمی وہ تو کر لے کم از کم۔ اس کے لیے پھر بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، وضو بھی شرط نہیں ہے، مسجد میں بیٹھنا بھی شرط نہیں ہے، آدمی گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے آ رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے یا نہیں ہے، ہر حالت میں پڑھ سکتا ہے، بے وضو بھی پڑھ سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کو درود شریف کو اتنا آسان کر دیا پھر ہم اس میں پریشان ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس دن میں دعا قبول ہوتی ہے، فرمایا 50 اقوال ہیں کہ ان اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر اس میں جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ امام جب ممبر پر بیٹھتا ہے خطبے کے لیے، اور اس کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر بیٹھتا ہے، یعنی کہ وہ جب وہ درمیان خطبہ میں بیٹھتا ہے 3 سبحان اللہ کی مقدار، تو اس وقت میں دعا بہت قبول ہوتی ہے، لیکن نہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے نہ منہ چلانے کی اجازت ہے، کیونکہ موجود ہے یہ مسئلہ موجود ہے، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام مصلی پہ چلا جائے اور ممبر پہ بیٹھ جائے تو کوئی سلام و کلام جائز نہیں ہے۔ اب آدمی جو دعا مانگے دل میں مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز سے باخبر ہے، اب ہاتھ اٹھانا بھی جائز نہیں ہے اور کوئی دعا زبان سے ہلا کے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اب جو دعا مانگے دل میں، آدمی نظر جھکا کے دل میں دعا مانگ لے، یا اللہ مجھے اسی سال حج عطا فرما دیجئے، میری اصلاح فرما دیجئے، اور اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، خاص دعائیں 2-3 جو خاص دعائیں ہیں اس کو اس وقت میں آدمی مانگ لے تو یہ اس وقت کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ ایک امام صاحب نے بتایا کہ میں نے یہ بیان کیا تو ایک مقتدی صاحب، ہر سال دیکھتا ہوں کہ وہ عمرے پہ جا رہے ہیں، تو میں نے پوچھا ماشاءاللہ آپ پچھلے سال بھی گئے تھے ابھی جا رہے ہیں پھر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی نے سکھایا تھا دعا مانگا کرو اس وقت میں، میں اس وقت میں دعا مانگتا ہوں اور ہر سال اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرماتے ہیں، تو یقین کے ساتھ اگر آدمی مانگے اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں، ظہور بھی فرماتے ہیں اگر آدمی یقین کے ساتھ مانگے تو۔ ایک وقت یہ ہے اور یہ وقت مختصر ہے، دوسرا وقت بہت آسان ہے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے کا وقت، جیسے آج کل 5:15 سے لے کر 40 تک یہ وقت ہے، روزہ بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، دونوں فضیلتیں جمع ہیں، لہذا اس وقت کو کام میں لانا چاہیے۔ آدمی افطاری کے اس میں لگا رہتا ہے، 10-15 منٹ پہلے آدمی بیٹھ کے اچھی طرح دعا مانگ لے، جو حاجات ہیں اپنے اللہ تعالیٰ سے آدمی کہہ دے، پہلے سب سے پہلے دعا کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ بہت سے لوگ ایسے کر کے دعا مانگتے اتنا ہاتھ اٹھا کے، یہ سنت کے خلاف ہے، اور بہت سے یوں ہاتھ بند کر کے مانگتے ہیں، جب ملے گا تو کہاں ملے گا، کچھ تو ہاتھ کھولو، ہاتھ اس طرح کھولنا سینے کے سامنے، دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ، احسن الفتاوی جلد نمبر 2 میں مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ اور سینے کے سامنے، دل کے سامنے ہاتھ، اور ہاتھوں کا رخ آسمان کی طرف، ہتھیلی کا رخ کہاں ہوگا؟ آسمان کی طرف، چہرے کی طرف نہیں، آسمان کی طرف، کیونکہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کا قبلہ آسمان ہے، دعا مانگنے والے کے سامنے سے گزرنا جائز ہے، کیونکہ اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اب وہ دعا مانگ رہا ہے، تو اوپر سے تو کوئی جا نہیں سکتا، یا سامنے سے گزرنا جائز ہے، تو اس لیے دعا مانگنے کی سنت سمجھ لیں، اس طرح تھوڑا سا فاصلہ دونوں ہاتھوں میں، اور اس کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، یہ سب اللہ کی تعریف ہے، پھر اللہ کے محبوب پر درود شریف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک اور عرش کے ساتویں آسمان پہ لٹکی رہتی، نیچے والے ساتویں آسمان پہ لٹکی رہتی ہیں، جب تک تم نبی علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتے، لہذا پہلے اللہ کی تعریف، پھر اللہ کے محبوب پر درود، اور پھر اس کے بعد استغفار، اپنے گناہوں سے استغفار، پھر اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں، جائز حاجات اپنی دنیا کی بھی، لیکن آخرت کے بارے میں بھی یہ مانگیں، یا اللہ میں اتنے ہم مسلمان پیدا ہوئے، اتنے دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کوئی چیز ہوتے ہیں، ہمیں بھی اپنے اولیاء اللہ میں شامل فرما لی۔ آدمی مانگتا رہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے بہت سو اولیاء اللہ ہوتے کیسے، سمجھتے ہیں اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جوڑ کے یہاں سے آنکھ بند کر کے ملتان پہنچ جائیں، یہ اولیاء اللہ نہیں، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو سنت اور شریعت پر چلتے ہیں، ہر کام سنت و شریعت اور تقوی کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ نظر بندی کوئی اور آدمی بھی کر سکتا ہے، نظر بندی اور چیز ہے، کرامت اور چیز ہے، کرامت اللہ تعالیٰ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ تعالیٰ کو دی تھی، اور اس طرح بہت سے بزرگان دین سے ثابت ہے، لیکن کرامت ولایت کا خاصہ یا علامت نہیں ہے، بلکہ کرامت کبھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دے دیتے ہیں، لوگوں کے ایمان میں اضافے کے لیے، بڑھانے کے لیے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب حضرت ہندوستان تشریف لائے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ تعالیٰ، تو کہیں نماز کی جگہ نہیں تھی، بت خانے میں چلے گئے۔ اب بت خانہ بنا ہوا تو تھا، اب وہاں پانی نہیں تھا، 700-800 سال پہلے کے بزرگ ہیں، پانی نہیں تھا، تو ایک ہندو کو کہا، بھائی پانی لے آ، بوڑھے تھے حضرت، وہ دیکھ کے سمجھ گیا یہ مسلمان ہے، میں کیوں پانی لاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت نے، تو نہیں لائے گا پانی؟ کا نہیں، کہا تیرا یہ بت اگر جا کے پانی لائے۔ بت کو حضرت نے لوٹا پکڑایا، مٹی کا لوٹا ہوتا، بت چل کے گیا اور جا کے پانی لے کے آیا، وہیں ایمان لایا، اور ایک نہیں پوری کی پوری بستی ایمان والی ہو گئی۔ تو یہ کرامات، اور کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات بالکل حق ہے، کوئی اس میں شک نہ کرے، یہی تو کرامت ہے کہ جو عام طور پہ نہیں ہوتا، اولیاء اللہ سے بعض دفعہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہر ولی اللہ کے پاس کوئی کرامت ہو، سب سے بڑی کرامت حدیث شریف سے ثابت ہے، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آدمی سنت اور شریعت پر چلے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس دور میں نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، جبکہ لوگ توڑ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگیں، یا اللہ آپ ہمیں دنیا دیجئے، ہمارے خاندان پہ رحم فرمائیے، مسلمانوں کے حالات پہ، ہندوستان میں مسلمان مظلوم ہے، فلسطین میں مسلمان کس طرح روزہ افطار کر رہے ہیں، شاید پتا ہو آپ لوگوں کو، نہیں پتا ہے تو یہ غم پیدا کریں، سحر اور افطار میں ہم ان کے لیے دعا مانگیں، ہمارے بھائی کس حالت میں ہیں، اور کس حالت میں یا اللہ وہ رمضان گزار رہے ہیں، آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں عافیت دی ہے، آپ ان کے حال پر بھی رحم فرما دیجئے۔ تو سب مسلمانوں کے لیے دعا، اور ہمارے شیخ فرماتے تھے ایک دعا الگ سے مانگ لو، یا اللہ آپ ہمیں اپنا پیارا بنا لیجئے، آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا پیارا بنا لیجئے، اور اپنے اولیاء میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ تعالی 250 سال پہلے بزرگ گزرے ہیں، غالب کے زمانے کے ہیں، میر درد کا زمانہ، حاجی صاحب کا زمانہ ایک ہی ہے۔ فرماتے تھے بیت اللہ کو کے سامنے مکہ شریف میں جا کے آخری زندگی گزار دی، اور وہیں پر جنت المالا میں دفن ہے، وہاں دیکھ میں کعبے کے سامنے شیر پڑا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، وہاں بھی لوگ کاروبار مانگتے ہیں، وہاں بھی رشتہ مانگتے ہیں، ارے بھائی کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، یا اللہ میں آپ کی ذات چاہتا ہوں، آپ مجھے مل جائیے، آپ مجھے مل جائیے۔ الحمدللہ بندے نے عرض کیا اتنا قریب تھا جس چند قدم کے فاصلے پہ، یا اللہ آپ نے اپنے گھر کے اتنا قریب بلا لیا، آپ اپنی ذات کی قربت بھی عطا فرما دیجیے۔ گھر کے قریب بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آ کے پھر وہی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، لہذا آدمی گھر کے تو قریب چلا گیا، ذات کے قریب جب جائے گا تو جہاں بھی رہے گا وہ اللہ والا رہے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگنی چاہیے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے تو جیسے ابھی حکومتیں بن رہی ہیں، وزارتیں مل رہی ہیں، تو پہلے صدر کے یا وزیر اعظم کے دماغ میں آتا ہے فلانے کو سیٹ دینی ہے، فلانے کو وزارت دینی ہے، اور اس کے دماغ میں آ گیا اب سارا کام خود بخود ہوگا، لکھا بھی جائے گا، پروٹوکول بھی ملے گا، بڑی تنخواہ بھی ملے گی، بڑی گاڑی بھی ملے گی، عہدہ بھی ملے گا۔ تو اس کے دماغ میں ایک آ گیا صدر اور وزیر اعظم کے، تو سب کام خود بخود، اس کے پاس سارے حوالے موجود ہیں، سارے سورسز موجود ہیں، تو جو اللہ سے ہم منوا لیں گے، اللہ تعالیٰ چاہ لیں گے کہ اس کو ولی بنانا ہے، تو سارے زمانے کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیں گے اس کو پیارا بنانا ہے، تو خود بخود اسباب مہیا ہو جائیں گے، کوئی اللہ والا ہمیں ملے گا، اس کی بات ہمارے دل میں لگے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لیں گے۔ اثر جب مہرباں انسان پہ قسمت ہونے لگتی ہے، کسی اللہ والے سے محبت ہونے لگتی۔ بیت اللہ میں کراچی کا آدمی بعد میں ملے نا، وہ جا کے دعا کر رہے ہیں، اللہ کوئی اپنا پیارا عطا فرما دیجئے، کیونکہ آپ کے پیاروں کے پاس رہنے سے آدمی پیارا بنتا ہے۔ یہ سلسلہ سب کب سے چل رہا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے صحابہ کیسے کیسے آئے تھے، کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، کوئی حیدر بن گیا، کوئی عثمان بن گیا، کیسے بنے؟ نبی علیہ السلام کی نگاہ رحمت تھی اور نگاہ شفقت تھی، نگاہ ہدایت تھی۔ شاعر کہتا ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، بتائیے وہ مزاحیہ شاعر کیسے شعر کہہ رہا ہے، درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی۔ صحابہ آپ کی خدمت میں صحابی بن گئے، اور کیسے کیسے لوگ ایسے ہو گئے، وہ آیا ایسا، مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے، آئے کس سال میں، بدکاری کی اجازت چاہیے۔ صحابہ جزا فضا کرنے لگا، اس کو مارے ہم کیا کریں، کوئی ظاہر نبی علیہ السلام کے سامنے ایسی بات کر رہا ہے، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، آنے دو اس کو۔ وہ آیا قریب، آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو، یہ چاہتا ہوں۔ فرمایا تمہاری کوئی بہن ہے؟ کہاں ہے، میری تمہاری ماں ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، سب کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ تمہاری اگر کوئی اور آدمی تمہاری بہن اور اماں کے ساتھ ایسا فیل کرنا چاہے تم اجازت دو گے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو تلوار نکال لوں گا، اس کی گردن مار دوں گا۔ فرمایا دیکھو، تم جس کے ساتھ بدکاری کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی اماں ہوگی، لہذا اس فیل سے بعد آ جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اللہم اغفر ذنبی یا ذنبہ، اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دی، اللہم حسن فرجہ، یا اللہ اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دی، اللہم طہر قلبہ، یا اللہ اس کے قلب کو پاک فرما دیجئے۔ صحابی کہتے ہیں مرتے تک، آخر عمر تک مجھے پھر یہ خیال بھی نہیں آیا، بدکاری کا خیال بھی نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے اصلاح فرمائی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت آپ کو عطا فرمائی، لہذا ساتھ رہنے سے آدمی ویسا بنتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں، وہ مانگ رہے ہیں اللہ مجھے اپنا کوئی پیارا عطا فرما دیجئے۔ کسی نے بتایا تمہیں پتا ہے کراچی سے بزرگ آئے ہوئے، کہاں پہ ہیں؟ انہیں پتا بتایا، وہ پہنچے تو دیکھ کے پہچان گئے، گویا اللہ تعالیٰ ہی نے پہنچایا ہے۔ پھر یہاں پہ حضرت والا کے پاس آنے لگے، پھر حضرت والا نے ان کو بہت پکے پکائے تھے، یعنی دیندار نمازی تو تھے، اللہ والے بن گئے، حضرت نے اجازت خلاف دی، آج ان کی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ یہ مانگنے سے ملتا ہے، مناسبت کا کوئی اللہ والا مل جائے اور مجھے بھی اللہ کا تعلق مل جائے۔ اللہ سے مانگنا پڑے گا، تنہائیوں میں مانگیں اور مجموعوں میں مانگیں، اور ایسے مجموعوں کو تلاش کریں جہاں روحانیت برستی ہے، جہاں ذکر ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ آج ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے، موبائلوں میں گزر رہا ہے، دوستوں یاروں میں گزر رہا ہے۔ یہ تو روزے کی برکت ہے کہ آپ یہاں بیٹھ گئے، چلو جمعے کا دن ہے، روزے کی برکت ہے، ورنہ عام دنوں میں تو مسجد آنا ہی ایک دشوار کام ہے، آئے بھی تو جلدی سے چلے گئے، سارے کام یاد آتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت دین کے لیے بھی رکھیں، ہمیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ سفیان ثوری رحم اللہ تعالیٰ سے کسی نے نصیحت کی درخواست کی، فرمایا کہ اعمل للدنیا بقدر مقام کفیہ، دنیا میں اتنا رہو، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، وعمل للآخرہ بقدر مقام کفیہ، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ ہمارے شیخ یہ محفوظ بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے، اور شیخ الاسلام نے اس کو حدیث شریف بھی فرمایا ہے، لہذا یہ فرماتے ہوئے فرماتے تھے جاؤ اور اگر بیل نہیں ہو تو بیلنس نکال لینا کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے۔ امام غزالی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اے کاشف آنکھ کھولو، کیا دیکھ رہے ہو، کہاں سو رہے ہو، ہم یہاں پہ اپنا درد دل بیان کر رہے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کا خلا، بتائیے دنیا کراچی کتنا بڑا ہے، چھوٹا ہونے کے باوجود بھی کتنا بڑا ہے، 3 کروڑ کی آبادی ہو رہی ہے، بلوچستان اس سے بھی بڑا ہے، سندھ سے بڑا بلوچستان ہے، پاکستان سے بڑا ہندوستان ہے، کتنے پاکستان ہندوستان میں، اتنی زمینیں، کینیڈا کتنا بڑا ہے، ساری دنیا کی زمینوں کا خلا اگر رائی کے دانوں کے سے بھر دیا جائے، رائی کے دانے کتنا، سب سے چھوٹے میں مثال دیتے ہیں کہ رائی کو پہاڑ بنا، اتنا چھوٹا سا دانا ہوتا ہے کہ ایسے گرا ہو تو نظر بھی نہ آئے، رائی کے دانے سے اگر ساری دنیا کے خلا کو بھر دیا جائے، پھر 500 سال بعد ایک پرندہ آئے اور وہ دانا لے کر، وہ لڑائی کا دانا لے کر لے جا کے کہیں ڈال دے، تو ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ دانے ختم ہو جائیں گے، پورے کائنات کا بتائیے، اتنا ہوگا کبھی نہ کبھی، پھر لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی، یعنی اتنا بھی ہوگا کہ چلو کم از کم صدیوں کے بعد کم از کم وہ دانے ختم ہوں گے، لیکن آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ زندگی کا پتہ ہے کہ کل کی نماز ہمیں مل جائے، دعا کر سکتا ہے آدمی خیر کی، باقی کچھ یقینی نہیں ہے، اور 70-80 کے بعد تو کچھ بھی یقینی نہیں ہے، لہذا جب جانا ہے تو اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اس کل کے لیے جس کے لیے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے 6 اعمال مختصر انداز میں بیان کر دیتا ہوں، یہ بہت ہی ایسے ہیں کہ آدمی جمعے کے دن جو آئے گا اس طرح کر کے اپنے گھر سے، کوئی 50 قدم چل کے آتا ہے، کوئی 20 قدم، جتنے قدم چل کے آئیں گے ہر قدم پر ایک سال کے نفل روزوں کا، 1 سال کے نفل نمازوں کا ثواب ملے گا، اور 4 بڑی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اعمال ستہ کیا ہیں؟ جمعے کے دن غسل کرنا، تقریباً اکثر لوگ کرتے ہیں جمعے کے دن غسل کرنا، اچھے و مناسب کپڑے پہننا، جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہننا، نئے ضروری نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا، اور مسجد جلد جانے کی فکر کرنا، اس میں دیر ہوتی ہے کہ دیر سے نکلتے ہیں، مسجد جلد جانے کی فکر کرنا، اور مسجد پیدل جانا، بلا وجہ بائک نہ استعمال کرے، کوئی دور جا رہا ہے اپنے شیخ کے لیے یا استاد کے لیے تو بائک کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن جو قریب ہے چل کے آ سکتا ہے اس کو چاہیے پیدل جانا، اور امام کے قریب بیٹھنا، لوگ دیر سے قریب آ کے بھی، جلدی آ کے بھی دور بیٹھ جاتے ہیں ٹیک لگا کے، پھر نیند آئی وضو بھی گیا، لہذا قریب امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، دائیں بائیں جہاں جگہ مل جائے امام کے قریب بیٹھنا، اور کوئی لغو کام نہ کرنا، جو یہ 6 کام کر لے جمعے کے دن ہر قدم پر اس کو 1 سال کے نفل روزوں کا اور 1 سال کے نفل نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فضیلت کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة